الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ سب حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ فلسطین میں مجاہدین جہاد میں مشغول ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دل و جان سے ان کی کامیابی کی دعائیں کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس جہاد میں اپنے مال سے حصہ لیں. جہاد کے اندر جیسے جان سے حصہ لیا جاتا ہے، مال سے بھی حصہ لیا جاتا ہے. جس طرح جہاد میں اپنی جان لگانا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، مال خرچ کرنے کا بھی عظیم الشان ثواب ہے. ہمارا اور آپ کا فی الحال ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچنا تو آسان نہیں ہے، اس میں تو طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، لیکن دعا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ان کے لیے دعا کرنا یہ معمولی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے اور بہت ہی نافع عمل ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اسی طرح ان کو مال کی بھی سخت ضرورت ہے، اور مال میں پیسہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، یعنی اس سے ہر ضرورت، جنگی اور غیر جنگی، سب اس سے بآسانی پوری ہو سکتی ہے. اور قرآن و حدیث میں جہاد کے بڑے فضائل ہیں, اور وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جب اس کا موقع آئے تو مسلمان ان فضائل کو حاصل کرنے کی نیت سے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے جس طرح بھی اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہوں ہو جائیں, جس طرح بھی اس میں حصہ لے سکتے ہوں لے لیں. سورہ صف کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی چار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو آدمی جہاد میں حصہ لے گا اور جہاد میں شریک ہوگا تو ایک فضیلت تو اس کو یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی بخشش فرما دیں گے. دوسرے, جنت میں پاکیزہ اور نفیس محلات عطا فرمائیں گے. جہاد میں حصہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پاکیزہ اور نفیس مکانات عطا فرمائیں گے اور محلات عطا فرمائیں گے, اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور فتح و کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو ہم سب کو مل کر کے اپنے مسلم فلسطین کے مجاہدین کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے اور چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے اور ان کو فتح مبین عطا فرمائے. اس وقت تمام کافروں کی طاقت جو ہے وہ ان پر مسلط ہے اور وہ ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ خود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جن کے ساتھ, جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. جیسے افغانستان میں حیرت ناک واقعات سامنے آئے اور صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہوئی, ویسے ہی واقعات یہاں بھی سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ, جس میں قنوت نازلہ کا بھی دخل ہے, مسلمانوں کی دعاؤں کا بھی دخل ہے, ان کے خلوص اور اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جہاد کرنے کا بھی اس میں حصہ ہے. ایک حدیث میں ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے کوہان کی بلندی یعنی اسلام کی چوٹی اللہ تعالیٰ راستے میں جہاد کرنا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چوٹی کا عمل ہے, جیسے پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی اور بلند ہوتی ہے, ایسے جتنے بھی اعمال دین ہیں ان میں جہاد چوٹی کی طرح بلند اور عظیم الشان ہے. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر آج کے اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا حج مبرور, مقبول حج, مبرور مقبول, مقبول حج جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے. تو تین عمل سب سے افضل ہیں جس میں سے ایک جہاد بھی ہے. تو جہاد جو ہے وہ بہت ہی افضل عمل ہے اور سب سے اونچا عمل ہے. تو اگر ہمارا مال سے اس میں حصہ لگ جائے تو ہمیں بھی یہ ثواب عظیم انشاءاللہ تعالیٰ مل سکتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید, جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, یعنی وہ ضرور انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا. یعنی جو آدمی دوسری روایت میں جو آدمی تین دفعہ صبح پڑھے تین دفعہ شام پڑھے, رضیت باللہ رب و باسلام دین و بی محمد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جنت میں جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور حضور کے نبی و پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو انہیں بڑا تعجب ہوا, یہ فضیلت سن کر بڑا تعجب ہوا. تعجب اس لیے ہوا کہ اتنا سا عمل اور اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی فضیلت. تو انہوں نے کہا حضور صاحب دوبارہ یہ فضیلت بتا دیجیے. آپ نے دوبارہ بھی دوہرا دیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے. یعنی ایک عمل تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور حضور کے نبی و پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا, ایک تو یہ عمل ہے. آپ نے فرمایا ایک اور عمل بھی ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند ہوتے ہیں, جس کے ذریعے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند ہوتے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے زمین سے لے کر آسمان تک ہے, زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے, 500 سال. 100 درجوں میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے. تو وہ حیران ہے کہ میں پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو یہ اتنا اونچا عمل ہے, جب اتنا اونچا عمل ہے تو بس بھائی دعا سے بھی اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے اور دعاؤں کے علاوہ اپنے مال سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے. اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے اپنی استطاعت کے مطابق اس جہاد میں حصہ لیتے رہنا چاہیے. اگر ایک مرتبہ لے لیا ہے تو ایک دفعہ لینے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, مزید تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے حیثیت کے مطابق حصہ لیتے رہنا چاہیے. بہرحال ہم سب کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ یہ جہاد ہو رہا ہے. افغانستان میں تو جہاد بند ہو گیا, اب اللہ پاک نے فلسطین میں کھول دیا ہے, اور یہ کوئی معمولی جہاد نہیں, انتہائی اہم جہاد ہے یہ. اس لیے ایک تو اس کی طرف سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے, غافل نہیں رہنا چاہیے, بلکہ جہاں تک بھی ہو معلومات لیتے رہیں, وہاں کی معلومات حاصل کرتے رہیں, تاکہ جیسے جیسے معلومات ہوتی ہیں ویسے ویسے آدمی کی توجہ میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے آتے جاتے اور مخصوص اوقات میں ان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں. اپنی اپنی مسجدوں میں قنوت نازلہ شروع کرنی چاہیے اگر شروع نہ ہوئی ہو, اور قنوت نازلہ میں خاص طور سے توجہ کے ساتھ دل دل میں آمین کہنا چاہیے, کیونکہ قنوت نازلہ بڑی جامع دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ سنت بھی کبھی کبھی پیش آتی ہے. اس لیے سنت سمجھ کر اہتمام سے توجہ سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے اور اس مسجد میں پڑھنی چاہیے جہاں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہو, اور پھر جب قنوت نازلہ ہو تو اس میں توجہ کے ساتھ آمین کہتے رہیں, کیونکہ آمین بھی دعا ہے, کیونکہ آمین بھی دعا ہے. تو جب امام صاحب قنوت نازلہ پڑھیں گے ہم اس پر آمین کہیں گے تو ایسا جیسے ہم نے قنوت نازلہ پڑھی, تو اس کا ثواب بھی ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اس کی برکت ان کے حق میں بھی ظاہر ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, ہو رہی ہے الحمدللہ. اور ایسی اپنے اپنے گھروں میں ختم کرنا چاہیے, جو ختم خواجگان ہیں آیت کریمہ کا ختم ہے. ایک ختم میں نے چھوٹا سا بتلایا تھا، 500 مرتبہ آیت کریمہ، 500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سب 1500 ہو گئے بس، 5-5 تسبیح ہیں بس، 3 آدمی بیٹھ جائیں تو 10 منٹ میں ہو جائے بس. یہ اس طرح سے پڑھ کر دعائیں کرنی چاہیے، غرض کیا ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ہم مسلمان حکمران دنیا میں 50 سے اوپر ہیں، چند ایک کے علاوہ اکثر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے دور کے حکمرانوں کا المیہ ہے اور یہ ان کی بے حسی ہے کہ اسرائیل اتنا ظلم وہاں پر ڈھا رہا ہے اور پوری کفر کی طاقت جو ہے وہاں پر جمع ہے اور وہ ان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مجاہدین الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر ان کی حمایت، ان کی مدد کرنی چاہیے، نہیں کرتے. جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عجیب عجیب حیرت ناک واقعات نظر آتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ واقعہ معتصم باللہ جو خلفائے بنو عباسیہ کے چھٹے خلیفہ ہیں، خلفائے بنو عباسیہ کے چھٹے خلیفہ معتصم باللہ، ان کے زمانے کا ہے یہ واقعہ. ان کے زمانے میں روم کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی، روم کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی. تو ایک عیسائیوں کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے، تو کوئی یہودی کہیں سے کوئی مسلمان باندی خیزر کے لایا اور اس کو روزانہ اس کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، روزانہ ناک اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا اور اس کو تکلیف دیتا تھا. وہ بیچاری روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ امیر المومنین میری مدد کو پہنچیے، امیر المومنین میری مدد کو پہنچیے. جب وہ یہ کہتی تو وہ اور بھی زیادہ مارتا اور کہتا تیرا خلیفہ اور تیرا امیر المومنین کے یہاں بیٹھا ہے، جو تو اسے پکار رہی ہے وہ کہ تیری مدد کو پہنچ سکتا ہے، وہ تو بغداد میں رہتا ہے اور یہاں سے بغداد کی مسافت مہینوں کی مسافت ہے، تو کیا وہ تیری آواز سن لے گا اور کیا وہ تیری مدد کے لیے اپنے ساتھ 40,000 گھوڑے سوار، اس طور پر کہ ہر ایک کا گھوڑا بھی چت کبرا ہو، تیری مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ اور پھر مارتا اس کو، جتنا وہ مارتا اتنا ہی وہ بیچاری روتی دھوتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی کہ امیر المومنین میری مدد کو پہنچی. اتفاق سے کوئی مسلمان تاجر روم میں آیا اور وہ اس مکان کے قریب سے گزرا تو اس نے باندھی کے رونے کی آواز سنی، وہ کھڑا ہو گیا اور کان لگایا، اس نے کان لگایا تو وہ یہ پوری باتیں اس نے سنی کہ وہ مار رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین میری امداد کو پہنچی ہے، امیر المومنین میری مدد کیجیے، میری جان بچائیے، وہ یہ کہہ رہی ہے. تو اس نے قریب میں دوسرے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے یہ؟ انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ یہودی ہے اور یہ مسلمان باندھی ہے اور اس کے اوپر روزانہ یہ ظلم ڈھاتا ہے، اور وہ بیچاری روتی ہے، چلاتی ہے اور مدد کے لیے امیر المومنین کو پکارتی ہے. تو اس نے آیا تو تھا تجارت کے لیے، لیکن اس نے کام مختصر کیا اور جلدی سے وہ یہیں سے واپس لوٹا اور سیدھا بغداد گیا، اور بغداد میں بھی اپنے گھر نہیں گیا بلکہ خلیفہ معتصم باللہ کے دربار میں گیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی اور آداب شاہی بجا لایا اور پھر جا کر کے خلیفہ معتصم باللہ کو یہ دردناک واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے ایک مسلمان باندھی جو ہے وہ فریاد کر رہی ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہی ہے. تو سن کر کے وہ دہل گیا، سن کے دے رہے ہیں کہ فوراً اس نے کہا اے بہن میں تیری مدد کے لیے آتا ہوں, اے بہن میں تیری مدد کے لیے پہنچتا ہوں, فکر نہیں کر. یہ کہہ کر کے اس نے فوراً دربار برخاست کیا اور جنگی تیاری شروع کر دی, اور 40,000 گھوڑے سواروں کا لشکر تیار کیا. 40,000 گھوڑے سواروں کا لشکر تیار کیا, ہر ایک گھوڑا چتکبرا, اور پھر وہ اپنے اس 40,000 کے لشکر کو لے کر کے روم کی طرف روانہ ہوا. جب روم کی سرحد کے قریب پہنچا تو روم کا جو بادشاہ تھا اس کے جاسوسوں نے اس کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے معتصم باللہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے آ رہا ہے. اس کو ایک دم وہ بڑا گھبرایا, بڑا ڈرا, اس لیے کہ کچھ دن پہلے وہ خلیفہ معتصم باللہ سے شکست کھا چکا تھا اور تاوان جنگ ادا کر چکا تھا. تو اب پھر دوبارہ اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ گھبرایا اور پریشان ہوا, اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں ہے جس سے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو اور معتصم باللہ جو مجھ پر حملہ کرے. تو اس نے جلدی سے اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے جا کر کہا کہ حضور ہم نے تو اب تک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, آپ کیوں ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ بھائی میں تم پہ چڑھائی کرنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں اور تمہارے ملک پر حملہ کرنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں, بلکہ مجھ کو میری بہن نے یاد کیا ہے, میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں. اور سارا واقعہ ان لوگوں کو بتلا دیا جو روم کے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ کے پاس آئے تھے. انہوں نے جا کر کے روم کے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے فوراً بندے بھیجے, کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں, جہاں تک آ گئے آپ یہیں رہیں, میں اس باندی کو بھی آپ کے پاس بھیجتا ہوں اور اس یہودی کو بھی آپ کے پاس بھیجتا ہوں. چنانچہ اس نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مسلمان باندی کو خلیفہ کے پاس بھجوایا, اور اس یہودی کو جو اسے مارتا تھا اور روزانہ مارتا تھا اور تکلیف دیتا تھا, ہتھکڑیاں پہنا کر مجرم کی شکل دے کر اس کو بھی خلیفہ کے پاس بھجوایا. جیسے یہ دونوں پہنچے تو خلیفہ نے سب سے پہلے تو اس باندی سے کہا کہ دیکھ بہن, تو نے مجھے یاد کیا تھا, میں تیری مدد کو پہنچ گیا. آیا دیکھ بہن, تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا, میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں. اور اس یہودی سے کہا کہ او یہودی, تو میری بہن کو تانا دیتا تھا اور اس کا مذاق اڑاتا تھا, مارتا تھا اس بات پر کہ تیرا خلیفہ تیری بات سن سکتا ہے, اور وہ تیری مدد کے لیے 40,000 کا لشکر اس طرح کے ہر سپاہی چتکبرے گھوڑے کے اوپر سوار ہو آ سکتا ہے, تو دیکھ لے بھائی جیسے تو نے کہا تھا ویسی آئے گی سب. یہ 40,000 کا لشکر تیار ہے اور سب کے گھوڑے چتکبرے ہیں, دیکھ میں اس کو اتنا بڑا لشکر لے کر کے اپنی بہن کی مدد کے لیے آ گیا ہوں. جب اس نے یہ دیکھا تو ایک دم اس نے گردن جھکا لی اور دلی دل کے اندر بڑا نادم اور شرمندہ ہوا, اور پھر اس نے کہا حضور میں سب سے پہلے تو آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کا مذہب سچا ہے, میں جس چیز کو ناممکن سمجھ رہا تھا وہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ممکن سمجھ رہا ہوں کہ واقعی آپ بھی آ گئے, 40,000 کا لشکر بھی آ گیا, تو یہ سچا مذہب میں ہی ایسا ہو سکتا ہے, کسی اور مذہب میں نہیں ہو سکتا, میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں. فوراً وہ مسلمان ہو گیا. تو ایک عورت کے فریاد پر 40,000 کا لشکر خلیفہ خود لے کر اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. اور ایک یاد ہے ہمارا زمانہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج 50 سے زیادہ دنیا کے اندر مسلمان حکمران ہیں, اور وہاں کی عورتیں فریاد کر رہی ہیں, بچے فریاد کر رہے ہیں, لیکن کسی کے بھی جو نہیں رینگ رہی اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا. کچھ ان کی حمایت میں الفاظ کہتے ہیں بھی ڈر رہے ہیں, ایسے ڈرپوک ہیں کہ ان کی حمایت میں کچھ الفاظ بھی زوردار بولنے سے گریز کر رہے ہیں. اکثر تو خاموش ہی ہیں, بالکل جیسے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو ایک یہ ہمارے زمانے کی بے حسی کا زمانہ ہے, دین سے دوری کا زمانہ ہے, پستی کا زمانہ ہے, کہ 50 سے زیادہ مسلمان حکمران ہوتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ تو ایک المیہ ہے, اس کا پر جتنے بھی افسوس کیا جائے کم ہے, لیکن بہرحال ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں مالی امداد بھی ہے اور ہمارے ہاتھ میں گر گرا کر دعا کرنا بھی ہے اور قنوت نازلہ پڑھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دل و جان سے دعا کریں. میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دعا کرنا, ایک دعا پڑھنا, یہ وقت دعا پڑھنے کا نہیں ہے, بلکہ ساری زندگی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا پڑھی نہیں جاتی ہے, دعا مانگی جاتی ہے, اور جب دعا سے مانگی جاتی ہے تو کبھی رد نہیں ہوتی. پھر جبکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے غائبانے میں جو دعا ہوتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے, اور دعا ایسی چیز ہے کہ اس سے تقدیر ہی بدل جاتی ہے, یعنی تقدیر معلق جو ہے دعا کرنے سے وہی بدل جاتی ہے. خدا نخواستہ اگر فلسطین کے مجاہدین کے حق میں شکست لکھی ہوئی ہے تو دعا کرنے سے وہی بدل سکتی ہے, وہ فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب مل کر دعا کرتے رہیں اور دعا کرنے کا معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.